میر مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر, اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آسمانی سورج ہے یہ تو کافروں کے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, فاسق کے لیے بھی ہے, صالحین کے لیے بھی ہے. جو نعمت اللہ تعالیٰ کی مشترک ہو سب کے لیے, فیض عام ہو, فیض عام کے لیے ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین اور اولیاء اللہ کی نعمت خاص نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ اس سورج کافر پہ بھی چمکتا ہے, مومن پہ بھی چمکتا ہے, فاسق پہ بھی چمکتا ہے اور صالح پر بھی چمکتا ہے. ایک فیض عام کی چیز ہوئی, لیکن اولیاء اللہ کی خاص سورج, ان کے دل کی کائنات کا سورج اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. ان کا دن شروع ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. کافر کا سورج شروع دن شروع ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے, اور مومنین صالحین کا سورج دل کا طلوع ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر, پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر. دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر, دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر, کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر, کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر. دل تو کچھ روشن نہیں تم سے شمس و قمر, دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر, کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر. تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر, تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر, اے امام درد دل اے رہبر درد جگر, اے امام درد دل اے رہبر درد جگر. امام درد دل یعنی اللہ کی خاطر غم اٹھانا, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا, یہ امام بن جاتا ہے ہمارا اللہ کے راستے کا, اور یہ منزل تک پہنچا دیتا ہے. اور اسی درد دل کی برکت سے دل منور رہتا ہے, ہر گناہ کے تقاضے کو دبانے سے نور پیدا ہوتا ہے, اور جتنا گناہ کا تقاضا شدید ہوتا ہے اس کو دبانے سے اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوتا ہے, اور یہی نور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہی درد اور یہی نور اللہ کا راستہ دکھاتا ہے, اللہ تک پہنچاتا ہے. جس نے گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھایا خدا کی قسم اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا.
تجھ سے روشن ہے ہمارے درد کے شمس و قمر, تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر, اے امام درد دل ہے رہبر درد جگر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، اللہ والوں کی روح، اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و ذر، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و ذر، اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و ذر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل پہ خطر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل پہ خطر، سبحان اللہ، آسمان پر تارے راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں، آسمان پر تارے چمکتے ہیں تو آدمی اس سے راستہ معلوم کر لیتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے، حضرت یہی بات فرما رہے ہیں جو میں نے بھی عرض کی کہ اگر اللہ کے راستے کا غم نہ اٹھایا تو بھٹکتا رہے گا عمر بھر اللہ کو نہیں پائے گا، اللہ کے راستے کا غم اٹھانا سیکھو، کسی غم اٹھانے والے سے اس کا راستہ پوچھو، طریقہ پوچھو، تدبیر پوچھو، تو یہی دل پہ جو غم آتا ہے اس کے تارے شب تاریک میں رہنمائی کرتے ہیں، اگر چاروں طرف اندھیرا ہے گناہوں کا، گناہوں کا طوفان اور سیلاب آیا ہوا ہے، پھر اندھیرا ہے، لیکن یہ اگر اللہ سے راستہ ہے، رابطہ ہے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، تو یہی غم جو ہے اس شب تاریک میں یعنی گناہوں سے بھرے ہوئے ماحول میں، ظلمت سے بھرے ہوئے ماحول میں بھی اللہ تعالی کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے خطر، گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی، گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر،
گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ یہ شام و سحر دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر پھر تیرا کیا شام غمر کیا تیری آہ سحر
بہت تیز ہو جاتی ہے میں بولوں گا تو دیکھیے یہاں سے کنٹرول کر دیجیے
یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بھی جو ہے یہ سازشی لوگ اور دشمنان اسلام اس وقت سرگرم ہوئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پہ اصل تو افسوس اپنی حالت پہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ جوش نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے وہ بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ وہ کمال ایمان ہم کو حاصل نہیں ہے دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں اس بیماری کے حوالے سے خاص اہل حق طبقوں کو بدنام کر رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے اتنی عقل نہیں ہے یہ بیماری تو کافروں سے آئی ہے یہاں سے تو پیدا ہو کے نہیں نکلی پیدا تو کافر ممالک میں ہوئی ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہاں کی جو گند اور غلاظت ہے جو ہومو سیکشوالٹی ہے ہم جنس پرستی یہ غلاظت اور گندے غلیظ وہ لوگ رہتے ہیں یہ پیشاب پیخانے کو بھی صاف نہیں کرتے اور انہی ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں اور زنا عام ہے شراب عام ہے وہاں اور حرام کھانے کھاتے ہیں بیماریاں تو وہاں سے پھیلی ہیں بدنام مسلمانوں کو کر رہے ہیں اور مسلمانوں پہ ہم مسلمانوں کو کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم انہیں کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں ہم بھی جو ہے مسجد میں چھ چھ فٹ دور کھڑے ہوئے ہیں علماء کو نہیں سن رہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے جماعت کی نماز کا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے یا تو بھائی اگر آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ احتیاط نہ کریں آپ احتیاط کریں اگر آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے تو آپ گھر میں جماعت کرا لیجئے مسجد میں آ کر جماعت کے اندر چھ چھ فٹ دور کھڑے رہنا ایک ایک دو دو گز دور کھڑے رہنا یہ تو انتہائی جہالت اور ذہنی پسماندگی کی علامت ہے اس لیے کہ مسجد میں تو ویسے بھی بند جگہ ہے تو آپ وہاں آئے کیوں اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے اور آئے گئے تو جو جماعت کا طریقہ ہے شریعت کا طریقہ ہے نماز اس طرح پڑھنی پڑے گی اللہ تعالی ہمارے پابند نہیں ہے ہم شریعت کے پابند ہیں شریعت ہماری پابند نہیں ہے یہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ شریعت کو جو ہے وہ اپنے تابع کر لیں حالانکہ شریعت کے تابع ہونا پڑے گا تب تو نجات ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور نہ خیریت نہیں ہے نہ دنیا میں خیریت ہے اور نہ ہی آخرت میں خیریت ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو احتیاط کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں کوئی منع نہیں ہے دین میں ہے سب یہ بات یہ کافروں کے کیونکہ زیادہ تر چینل یہ سب کافروں سے آتے ہیں چیزیں انہی کی گانے شروع کر دی مسلمانوں نے یہ افسوس کی بات ہے وہ تو ہیں جاہل جانور ہیں قرآن نے ان کو جانور کہا ہے اللہ نے ان کو جانور کہا ہے جانور سے بھی بدتر کہا ہے مسلمانوں کو کیا ہو گیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے بڑے درد سے خاص طور سے اس میں ذات کے ذکر میں گر خفاش رفت در کورو کبود باز سلطان دی درا بارے چبود فرماتے ہیں کہ چمگادڑ جو ہے چمگادڑ یہ اگر اپنے پیشاب خانے کو چوستا ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ چمگادڑ وہ پرندہ ہے چھوٹا سا یہ اندھیرے میں لٹکتا ہے اس کو سورج دشمنی ہے روشنی سے دشمنی ہے اندھیرے میں الٹا لٹکتا ہے سورج دشمنی کی اس کو سزا ملی کہ یہ الٹا لٹکتا ہے سیدھا نہیں بیٹھ سکتا ہے الٹا اور اندھا ہے دکھائی نہیں دیتا اس کو, اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے, اس کے کوئی خروج کی دوسری جگہ نہیں ہے. نجاست کو منہ سے کھاتا ہے اور اسی کی نجاست بن کے منہ سے نکالتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اگر چمگادڑ پیشاب پیخانہ چوس رہا ہے تو ہمیں کوئی حیرت نہیں, کیونکہ اس کا کام یہی ہے. لیکن تم تو باز سلطان دیدہ رکھتے ہو, تم نے تو اللہ کو مانا ہے, اللہ اور رسول کو مانا ہے, اور نماز پڑھتے ہو, کلمہ کہتے ہو, تم کو کیا ہو گیا کہ تم چمگادڑانہ کام کر رہے ہو, پیشاب پیخانہ چوس رہے ہو, گناہوں کے انبار چوس رہے ہو. ایک گناہ بھی ہے تو وہ پیشاب پیخانے سے بھی بدتر ہے, گناہ میں پڑ جانا. کاش کہ یہ سمجھ ہم کو آ جائے. بعض لوگ معترض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, پیشاب پیخانے کی بات کر رہے ہیں, کتنی گندی بات کر رہے ہیں. لیکن گندی بات تو ہے, لیکن یقین جانیے کہ گناہ اس سے بھی گندی چیز ہے, اس سے بھی نجس چیز ہے. گناہ سے اس پیشاب پیخانے سے بھی زیادہ کراہت کرو اور اس سے بھاگو. تو افسوس اس بات پہ ہے کہ بعض اچھے خاصے مسلمان ہوتے ہوئے انہی کی گانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہتے ہوئے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. حالانکہ بدنام ان کو کرنا چاہیے, پورے یورپ سے بیماری پھیل رہی ہے, امریکہ سے بیماری پھیل رہی ہے, اور کہاں کہاں سے بیماری پھیل رہی, کہاں نہیں یہ بیماری. صرف ایک خاص طبقے کو بدنام کرنا, اس کا نام لے کے, اور جس سے پھیلی ہے بیماری ہو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی اپنی قصور ہے, اپنی پسماندگی ہے. یہ پیسے کا مالدار ہو جانا, پیسہ حاصل کرنا کوئی عقل سے نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی حضرت والا نے قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص جا رہا تھا اونٹ لے کے, اور اونٹ کے دونوں طرف بھاری بھاری سامان تھا بورے میں. تو ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ یہ کیا سامان لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ ایک طرف تو گیہوں لدی ہوئی ہے, دوسری طرف مٹی ہے. اس نے کہا کہ مٹی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گیہوں کا وزن برابر کرنے کے لیے, تاکہ اونٹ کو پریشانی نہ ہو, بیلنس ہو جائے, بیلنس کے لیے یہاں مٹی ڈال دی میں نے, اور خود پیدل جا رہا ہے. تو کہا خود پیدل کیوں ہو؟ کہ میرے چڑھنے سے اونٹ پہ وزن زیادہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا بھائی عقل کے کورے لٹھے, یہ ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں عقل کے کورے لٹھے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافروں کے گانے گا رہے ہیں, ان کی باتوں کو اپنا رہے ہیں, ان کے جو ہے ان کو اچھا جان رہے ہیں, اور اہل حق کو اہل دین کو برا جان رہے ہیں. ذرا کسی کی داڑھی دیکھی تو اچھا فلاں تو نہیں. داڑھی سے نکلا ہے یہ جرسوما, نالائقوں کی باتیں ہیں یہ سب, جہالت کی باتیں. اور تو اس نے اس سے کہا کہ ارے عقل کے کورے لٹھے, تمہیں اتنی عقل نہیں ہے, یہ مٹی پھینک دو اور گندم آدھی آدھی کر لو, آدھی گندم ادھر ڈال دو, آدھی گندم اس سائڈ پہ ڈال دو, اس سے وزن بھی ہلکا ہو جائے گا اور تم خود بھی اس پہ سواری کر سکو گے. اس نے کہا بات تو بڑی عقل کی ہے, مگر یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں. اس نے کہا ارے ظالم, پھر میں تیری بات نہیں مانوں گا, کیونکہ تیرے پاس اتنی عقل ہے لیکن تو جوتیاں چٹکھا رہے ہیں روزی کے لیے, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں, تو جا اپنا کام کر. حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوا روزی عقل سے نہیں ملتی, روزی فضل سے ملتی ہے, جس کو اللہ نے جتنا دینا چاہ دے دیا. مگر یہاں یہ ذہنیت ہے کہ جو مال والے ہیں اس کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں, اور وہ مال والے کیونکہ مال میں اکثر فتنہ فساد ہوتا ہے, تو مال جہاں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ, جہاں مال آیا وہاں فتنے بھی سر اٹھانے لگے. دین سیکھا نہیں, اور گھر میں کیبل بھی لگا لیا, ٹی وی بھی لگا لیا, بچوں کو موبائل بھی دے دیے, اور یہ خرافات بھی دے دی, اور کوئی ان پہ پابندی نہ لگائی, دین سکھایا نہیں. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح شام کافروں کے طریقے دیکھیں, صبح شام گانے بجانے دیکھیں, صبح شام ان کے لباس دیکھیں, وہی چیز دل میں بیٹھ گئی کہ یہی راستہ صحیح ہے. داڑھی منڈے کو دیکھا تو یہ وہی شکل اچھی لگنے لگی کہ داڑھی منڈانا اچھا ہے, نعوذ باللہ. ایمان کی خیر ماننی چاہیے. ہمارے یہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نو مسلم نائجیریا کے آتے تھے, بالکل کالے سیاہ, وہ ایسے اللہ نے ان کو ایمان دیا. یہاں آ کر روتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اگر تم کو کسی کو ٹائی لگانا اور کسی کا کوٹ پینٹ پہننا اور کسی کی داڑھی منڈانا اگر اچھا لگنے لگے تو اس کا مطلب ہے تمہارے ایمان کی خیریت نہیں. کافروں کے طریقہ تمہیں اچھا لگے تمہارے سمجھو تمہارے ایمان کی خیریت نہیں. اپنے ایمان کی خیر بناؤ اور اپنے ایمان کو جانچو کہ تمہارے مندر ایمان بھی ہے کہ نہیں. بہت روتے تھے یہ بات کہہ کے. نو مسلم تھے حالانکہ پہلے اسلام نہیں تھا ان کے پاس, وہ بتاتے تھے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی تشخص نہیں, کوئی دینی تشخص نہیں ہے ہمارا. نقالی نقالی, وہ بھی کافروں کی نقالی, جانوروں کی نقالی. بہت تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے. یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی مصیبت اور آفت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, اور کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں, کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن جب تک اس کے پاس ایمان ہے کلمہ ہے وہ ساری دنیا کے کیا لاکھوں کروڑوں کروڑوں کافروں سے ایک مسلمان جو کلمہ رکھتا ہے اگرچہ گناہ گار ہے, زانی ہے, شرابی ہے, بدکار ہے, لیکن کلمہ ہے دل میں, تو وہ ان کروڑوں کافروں سے افضل ہے. اپنے آپ کو اتنا بے قیمت نہ سمجھو. کلمہ ہے ہمارے پاس, اور جس قدر میڈیا کے اندر اس کو بیماری کو اچھالا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں. کتنے میرے محلے دار ہیں, کتنے ملنے والے ہیں. ہر آدمی کی زبان پہ یہ ہے کہ ہم جس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون ہے دکھاؤ تو صحیح کس کو ہوا کرونا, اگر ہم تو جانتے نہیں, سنا ہے, اس پہ دیکھا ہے, کیبل پہ دیکھا ہے, خبروں میں سنا ہے, فلاں جگہ دیکھا, کسی نے نہیں. ہوگا, میں انکار نہیں کہا ہوگا, لیکن جس قدر اس کو خوف زدہ کر دیا گیا ہے تمام اقوام عالم کو, اور کافروں کے انجام دیکھ دیکھ کے مسلمان ڈر رہے ہیں, بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ اتنی ہمت, اتنا کمزور ایمان, اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کے اندر کہ یہ اتنا بھی بھروسہ نہیں اللہ پہ کہ یہ مہلکات جو ہے یہ کافروں کو پٹائی کرنے کے لیے آتے ہیں اور مسلمانوں کو رجوع اللہ کے لیے آتے ہیں, بطور رحمت آتے ہیں. پریشانی کافر کو تو برائے عذاب ہوتی ہے اور مسلمان کے لیے تکلیف, پریشانی, بیماری جو بھی آتی ہے جس طریقے سے بھی آتی ہے اس کے بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے, اس کے رجوع اللہ کے لیے ہوتی ہے. بلندی درجات دو طریقے سے ہے, ایک تو یہ کہ وہ رجوع اللہ کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, اس طرح اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, ترقی کرتا ہے اللہ کے قرب میں. اور دوسرا یہ کہ ہر مصیبت پر مومن کے لیے آ جائے, کلما یؤذی المؤمن فہو مصیبت, جو بھی چیز, حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے کسی مومن کو اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ مصیبت پر اجر الگ ہے اور اس مصیبت پر صبر کرنے کا اجر الگ ہے. تو مومن کے لیے تو ہر تکلیف مانگنا نہیں چاہیے, تکلیف عافیت ہی مانگنی چاہیے. اور اس عافیت پہ مجھے ایک بات حضرت والا کی یاد آ گئی رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ ایک دفعہ حاضر ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات پہ حضرت نے دیکھو اس کے میں کئی نکات حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور عمر میں بھی 2 سال بڑے تھے, لیکن کیا فرمایا, پہلے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ, پہلے دنیاوی رشتہ ظاہر نہیں کیا, پہلے دینی رشتہ ظاہر کیا. معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں دین کو مقدم کرنا چاہیے, حتیٰ کہ رشتہ داری میں بھی دین کو مقدم کرو. جو زیادہ اللہ والا ہو, زیادہ متقی ہو, زیادہ پرہیزگار ہو, اس سے زیادہ دوستی رکھو, زیادہ محبت رکھو. تو لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا دینی رشتہ ظاہر کیا, یا رسول اللہ, پھر اس کے بعد عرض کیا کہ مجھے علمنی شیئن, مجھے کچھ بات سکھلا دیجئے, کوئی نصیحت کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عباس. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب نہیں کیا اپنے چچا کا, کیونکہ وہ نبی تھے, نبوت کے مقام سے خطاب ہو رہا تھا, کیونکہ دین سکھانا تھا تو لہذا یہ دنیا کا معاملہ نہیں تھا, رشتہ داری کا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا مقام اپنے مقام سے خطاب فرمایا. سمجھا رہی ہے؟ ہاں. تو یہ اپنے مقام سے خطاب فرمایا یا عباس, پہلے نام لیا, معلوم ہوا کہ جو بڑے درجے کا ہوتا ہے اس کو اپنے شاگرد کے لیے یا اپنے طالب کے لیے ادب اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. تو نبی نے اپنے مقام سے اپنے چچا کو خطاب کیا یا عباس, تو پہلے نام لے کر ان کو مٹا دیا, نفس ان کا مٹا دیا کہ آپ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں بڑا ہوں بلکہ میں بنایا گیا ہوں, نبی بنایا گیا ہوں. اور پھر فرمایا یا عم رسول اللہ, پھر ان کو خوش بھی کر دیا کہ اے رسول کے چچا. دیکھو یہ باتیں ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں, اللہ والے سمجھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اس میں باریکیاں, ہمارا تو ذہن بھی نہ جائے, بس ٹھیک ہے گفتگو ہے اور ہم اتنا ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنے چچا کو سکھائی تھی بس, تو لہٰذا ہم یہ پڑھتے ہیں. اب کتنا مزہ آ رہا ہے اس میں, اللہ والوں کی باتیں دیکھو کہاں ذہن جاتا ہے, کیسی باریکیاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو پھر یا عم رسول اللہ کہہ کے ان کو خوش بھی کر دیا کہ آپ میرے چچا ہی ہے. تو پھر ارشاد فرمایا سل العفو والعافیہ, سل العفو والعافیہ, کہ اللہ سے پہلے معافی مانگیے, عفو مانگیے کہ میرے گناہوں کو آپ مٹا دیجیے, معاف فرما دیجیے. کیوں؟ اس کے بعد پھر عافیت مانگی. کیوں؟ کہ اگر گناہ ہوں گے تو گناہوں سے عافیت چھن جاتی ہے, گناہوں سے عافیت چھن جاتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جب تک معافی نہ ہوگی, گناہ سر پہ ہوگا تو عافیت کیسے ملے گی؟ اس لیے طریقہ سکھلایا. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے سمجھانے کے لیے, کتاب پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے, رجال اللہ کی ضرورت ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم فرمائی, اور یہ بھی فرما سکتے تھے سل العافیہ, عافیت مانگو اللہ سے, کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے. لیکن عافیت کے لیے جو شرط ہے کہ جس سے ہم نعمت مانگ رہے ہیں اس کو راضی تو کرے پھر, وہ تو ہم نے تو اس کو ناراض کیا ہوا ہے, پھر کہنے لائیے انعام, ناراض کر کے کہنے لائیے انعام, یہ کیسی انصاف ہے کوئی کہ ایک شخص کو ہم ناراض کریں اور اس سے انعام مانگیں؟ پہلے معافی مانگو, سل العفو والعافیہ, پہلے آپ معافی مانگیے, یہ سکھایا. پھر اتنا فرما کر حضرت عباس تشریف لے گئے, پھر دوبارہ حاضر ہوئے تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے دن کے بعد, پھر عرض کیا کر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن, اب مجھے کچھ اور نصیحت کیجیے. تو فرمایا کہ سل العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اب یہ تعلیم فرمائی, دنیا کی بھی عافیت مانگے آخرت کی بھی عافیت مانگے, دنیا بھی آرام سے گزرے اور آخرت بھی ہماری آرام سے گزرے. ہاں, جس کی دنیا عافیت سے نہ گزری اس کی آخرت بھی عافیت سے نہیں گزرے. ہاں, اس لیے کہ عافیت کے کیا معنی, عافیت کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جسم سلامت رہے گناہوں سے, بیماریوں سے, طرح طرح کی بیماریوں سے, اور روح سلامت رہے گناہوں سے. یہ ہمارے حضرت کی تعریف ہے. عافیت کی تعریف کیا ہے؟ جسم سلامت رہے بیماریوں سے, امراض سے, حادثات سے, مصیبتوں سے, اور روح سلامت رہے گناہوں سے, تب ہے عافیت. اب ایک شخص کا بھلا چنگا ہے, بالکل ہٹا کٹا ہے, بہت سے صحت مند ہیں, خوب تندرست ہیں, دودھ بادام بھی پی رہے ہیں, لیکن داڑھی بھی منڈی بھی ہے, بے نمازی بھی ہے, اور جو ہے گناہ دوسرے گناہوں میں بھی ملوث ہے, بدنگاہی بھی ہے, فلمیں بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ آپ کو دیکھ کے کہے گا بھائی بڑے مزے میں ہے, تو بڑی عافیت میں ہے. عافیت یہ نہیں ہے, خیریت نہیں ہے, اس کی خیریت نہیں ہے. ہاں, یہ شخص عافیت میں نہیں ہے کیونکہ گناہ ہے اس کے اوپر. ایک بزرگ کو بخار ہوا ہوا تھا, کسی نے عرض کیا کہ مرید نے کہ حضرت آپ تو اتنے لوگوں کو دم کرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور خود آپ بخار میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں, معصیت میں مبتلا نہیں ہوں, کسی معصیت میں مبتلا نہیں ہوں میں. ہاں, تو اس لیے عافیت میں وہ شخص ہے جو جس کا جسم سلامت ہو بیماریوں سے, روح سلامت ہو گناہوں سے, تو پھر یہ شخص عافیت میں. اس لیے فرمایا کہ سل العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی عافیت مانگو, آخرت کی بھی عافیت مانگو, ہے نا. تو یہ سکھلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اذان کی دعا کے بعد چونکہ دعا کی قبولیت کے وقت ہوتا ہے, میں کیا عرض کروں کہ احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں. کون سا وہ وقت ہے جب اللہ دعا قبول نہیں کرتے؟ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو قبولیت کا نہ ہو, واللہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے. اور اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ دو ہاتھ اللہ نے جو پیالہ دیا نا, دو ہاتھ جوڑو پیالہ بنا لو, تو یہ ساتھ لگا دیا ہمارے, جوڑ دیا پیالہ, ہے نا, کہ آپ سو رہے ہیں آپ آنکھ کھلی اور دل چاہ رہا ہے اللہ سے کچھ مانگے, اور وہ پیالہ رکھا ہوا ہے دیوار میں, تاک میں کون اٹھے کون لے کے آئے. سست کاہل ہم لوگ تو بہل کاہل ہیں. ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا تو وہ دو آدمی دیکھا دور سے لیٹے ہوئے تھے, آواز دے رہے تھے ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ سمجھا کہ یہ لیٹے ہوئے ہیں, ان کو مدد کی ضرورت ہے, چلا رہے ہیں. تو ان کے پاس چلا گیا, اس نے کہا کہ ذرا بھائی یہاں ہو. جب اترا, کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ یہ بیر ہے نا, بیر یہ ذرا میرے منہ میں ڈال دو. تو اس نے کہا ہے تم نے مجھے اس لیے بلایا؟ میں تو سمجھا تمہارے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تم لاغر معذور آدمی ہو, یہی کام کے لیے مجھے بلایا. کہ ہاں, کہا اچھا اگر بلایا ہی ہے, کھانا ہی تھا تو تمہارے برابر میں لیٹا ہوا ہے, اس سے کہہ دیتے کیا یہ مفلوج ہے؟ کہا نہیں, یہ تو ٹھیک ہے بالکل. کہا اس سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ میرے منہ میں بیل ڈال دو؟ کہا یہ تو میری اس سے دشمنی ہے, کل کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, اس نے اس کو نہیں ہٹایا. تو ایسے بھی کاہلی کا قصہ ہے. تو اللہ تعالی نے یہ پیالہ ہمارے ہاتھ میں جوڑ دیا کہ لیٹے لیٹے ہم جو ہے یہ ہاتھ میں جوڑ کر اللہ سے مانگ لیں. لیٹے لیٹے آنکھ کھلی. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عجیب عجیب باتیں ہیں. فرماتے تھے کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس کسی نے ایک مرتبہ ذوق سے اللہ کا نام لے لیا, محبت سے اللہ کا نام لے لیا, میرا ذوق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اللہ اکبر, کیا محبت کی بات ہے, سبحان اللہ. واقعی اللہ تعالیٰ ایسی قدردانی فرماتے ہیں, شرط اخلاص اور محبت. تو کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے. جگہ جگہ احادیث بھری پڑی ہے یہ دعا کی قبولیت کے وقت, یہ دعا کی قبولیت. جمعے ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے, بٹھائی پانچ ٹائم تو یہی ہو گئے. ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جا کر پہلی نظر مشہور ہے کہ کعبہ شریف کو پہلی نظر دیکھنے کے وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. تو لوگ جو ہیں یہ کم فہمی ہے, ہر فرض نماز کے بعد بھی اتنا ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں بے توجہی سے, بعض لوگ تو دعا بھی نہیں مانگتے, بعض دعا مانگتے ہیں تو اس طرح حضرت ہمارے کر کے دکھاتے تھے کہ یوں دعا مانگی, یہ اتنا بڑا ہاتھ کسی نے اتنا پھیلا رکھا ہے, کسی نے یوں پیالہ بنایا ہوا ہے, کسی نے یوں ادھر ادھر توجہ کی, کسی نے اتنا بڑا پھیلایا ہوا ہے کہ جو چیز دیں نیچے گر جائے ملے ہی نہ, اور کسی نے جو ہے وہ اتنا چھوٹا کیا ہوا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ بڑی چیز دینے سے اللہ کے خزانے میں کمی آ جائے گی. ہاتھ کو یوں رکھو, اور دعا کا قبلہ آسمان ہے, تو ہاتھ میں دو ایک انچ کا فاصلہ رکھو کہ جیسے کوئی آدمی بڑی چیز مانگتا ہے, بڑے سے مانگ رہے ہو, بڑی چیز مانگ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی کمی نہیں. اور ہاتھوں کو تقریباً سینے کے یہ نصف جو ہے گردن سے تھوڑا سا نیچے اتنا اونچا کر کے اللہ سے مانگو, ہاتھ تھوڑا سا آگے کو پھیلاؤ اور ادب سے مانگو, سر کو بالکل ہی نیچے نہ کرو, بالکل اوپر اٹھاؤ, آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ, اپنے ہاتھوں کے پیالے پہ نظر رکھو کہ اب میرے مولا اس میں مجھے کچھ دینے والے ہیں, نعمت دینے. پھر جو کرتے ہیں بعض لوگ اس طرح ایسے پیچھے کو جیسے پھینک رہے ہوں یوں کرتے ہیں, نہیں بلکہ ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرنا سنت ہے. چہرے کو اپنے مل لو, چہرے پہ اس طرح سے ہاتھوں کو اپنے چہرے تک لے جاؤ جیسے ہمیں کوئی بڑی چیز مل گئی ہے اور ہم نے اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لی, ایسے کر کے نہیں, اس طرح سے ملو. مانگنے کا طریقہ سیکھو, پھر نہ ملے تو کہنا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی دعا آج تک رد نہیں ہوئی, جو رد ہوئی نہیں ملی تو وہ دل سے نہیں مانگی تھی, وہ رد ہوئی, ورنہ دل سے مانگو تو کیا نہیں ملے گا. تو مسلمان کو اللہ نے یہ پیالہ ساتھ میں دیا ہوا ہے, اور تو فرمایا کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد بھی جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو لہذا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا معمول شریف تھا کہ اذان کے بعد تو درود شریف پڑھا جاتا ہے پہلے, اس کے بعد اذان کی دعا وسیلہ کہلاتی ہے وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد حضرت یہی دعا عام طور پہ فرماتے تھے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ وفی اہلی ومالی, دنیا اور آخرت کی عافیت اور اپنے اہل و عیال اور مال کی بھی عافیت, سب چیز کی عافیت اس میں آ گئی. تو بات کہاں سے کہاں چل دی, کہاں سے چلا تھا میں, ہاں وہ تو خیر بس دل کو تکلیف ہو جاتی ہے دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور بجائے شریعت کو اپنے تابع کرنے کے ایسی نامعقول حرکتیں کرنے کے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے تابع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, سنت کے تابع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعے کے دن تقریباً سارا ہی جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور عصر سے مغرب خاص وقت اوقات ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے ہر روز. تو جمعے کے دن اور زیادہ اس کی برکت بدل جاتی ہے, اور زیادہ برکت ہو جاتی ہے. ایک اذان سے لے کر نماز شروع ہونے تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے, فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے, شب تاریک میں نیم شب میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کہہ رہا ہوں کہ کون سا وقت ہے, حدیث مبارک میں دیکھو دعا کی قبولیت ہے کہ ساری 24 گھنٹے ہی دعا قبول ہوتی ہے. ادھر بندے نے ہاتھ اٹھایا, ادھر رات کو سو رہا ہے, سوتے سے آنکھ کھلی دعا قبول ہو گئی. واہ رے واہ کیا بات ہے. پھر مسلمان ان چیزوں سے ڈرے, توبہ توبہ, بہت ایمان کی کمزوری کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیماری نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن خدا کے لیے کچھ اللہ پہ بھی بھروسہ ہے, کچھ مسلمان بھی بن جاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے. سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں. اب تو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسرت سے کہنے لگے, آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں. جو اشعار انہوں نے کہے تھے اس کا ترجمہ کل بھی سنایا تھا, بہت ہی عجیب بات ہے کہ دیکھو ایمان نہیں لائے لیکن بھتیجے کی محبت کیسی تھی. فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ اشعار جو کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں, اس کا ترجمہ ہے, یعنی بیت اللہ کی قسم تمہارا یہ خیال نہیں, دشمنوں کو کہہ رہے ہیں کافروں کو, حالانکہ وہ اپنے ہی تھے, ان کے جب ایمان نہیں لائے تھے تو اپنے ہی تھے, لیکن ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سخت نیزہ بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے, یا آپ کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے, یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جس سے کہلوانا چاہے. بہرحال جب عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا. یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں صرف عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حصہ تھا. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو, اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے بشمول اس مہلک بیماری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے ڈاکٹر یہی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اس شدت کی مہلک نہیں ہے, یہاں پھر بھی لوگ اس قدر خوف زدہ ہیں اور اس قدر پریشان ہیں. وجہ صرف یہی ہے, ہر وقت یہ موبائلوں پہ خبریں پڑھنا سننا, کیبل میں اور اس کے ادھر سے ادھر سے پیغامات کی ترسیل ہو رہی ہے, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بڑھتے بڑھتے دل ہولنے لگتا ہے. اور جو لوگ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کریں اور بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور عافیت مانگتے رہیں, خبروں سے خبر سننے سے کتنا ثواب ہوگا کوئی مجھے بتا دیں, کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ ایک سرسری معلومات تو ٹھیک ہے کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائیوں پہ امت پہ کیا حال گزر رہا ہے, اپنے لیے عافیت ان کے لیے عافیت مانگیں, گناہوں سے استغفار کریں, لیکن خود اپنے دل سے پوچھو کہ کتنا وقت ہم ان چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں, کتنا وقت ہم خدا سے دوری میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, الٹے جا رہے ہیں الٹی سمت, اور کرنے کے کام سے شیطان جو ہے تالیاں پیٹ رہا ہے کہ وہاں ہم نے کیسا ان کو مشغول کیا کہ بظاہر دین ہے, بظاہر امت کا غم ہے بڑا, لیکن نہ توبہ استغفار کی وہ کیفیت ہے, نہ ہی وظائف میں دل لگ رہا ہے. ہمارے حضرت نے مختصر مختصر سے وظائف بتائے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو ان کی پابندی کر رہے ہیں, اتنی پریشانی کے باوجود چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ان وظائف کی اب تو اس کو ترسیل بھی کر دیے جگہ جگہ, آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یا پورا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ کی رحمت سے فریاد کر رہے ہیں, یہ اس کی کثرت کریں. اور فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صحیح صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کثرت کریں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر دھیان نہیں رہتا تو اس بات کا ہم پکا معمول بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد, جس فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں فرض پڑھتے ہی, اور جس فرض نماز کے بعد سنت موقعہ ہے سنت موقعہ ادا کرتے ہی یہ اپنا پکا معمول بنا لیں, ابھی بھی ان حالات میں بھی اور ان حالات کے بعد بھی. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, اللہ کو تم فراخی میں یاد کرو تو یہ تو وفاداری ہے, یہ تو بندگی ہے کہ اللہ کے کروڑوں احسانات ہم پر ہر دم ہیں, تو تم اللہ کو فراخی میں یاد کرو, تنگی میں اللہ تمہیں یاد کرے گا. تو یہ ابھی کے لیے نہیں محض کہ یہ مصیبت ٹل گئی بس پھر بے غیرت بن گئے, پھر خدا کو بھول بیٹھے, پھر نمازوں میں بے ترتیبی, نماز جماعت سے نہیں ہوئے. ساری رات عبادت کی, ایک صحابی نے ساری رات نفل عبادت کی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں فجر میں انہیں دیکھا نہیں, تو پوچھا کہ معلومات کرائی کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا بات ہے کیوں نہیں آئے جماعت میں, تو گھر سے معلوم ہوا کہ ساری رات عبادت میں تھے, آنکھ نہیں کھلی. تو فرمایا کہ خدا کی قسم ساری رات عبادت کرنے سے عمر اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ ساری رات سوئے لیکن جماعت کی نماز فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. فرائض کو ہم کیا سمجھتے ہیں, کس قدر بڑے درجے کی چیزیں ہیں. نوافل کا ساری عمر کے نفل ملا کر بھی جو ہے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے, اتنا بڑا درجہ ہے, اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے, اس کو ہم کوئی فکر نہیں کرتے. اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں, دیر سے پڑھ رہے ہیں, سستی سے پڑھ رہے ہیں, بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان اذکار اور وظائف کو میں بتا رہا تھا کہ جس کو دھیان نہ رہے وہ ہر نماز کے بعد یہ معمول بنا لے کہ سات سات مرتبہ یا کم از کم تین مرتبہ ہی درود صلاتن تنجینا ہے. زبردست نعمت ہے, مجرب نسخہ ہے بلاؤں کو ٹالنے کا. اور میرے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ درود شریف کو بھی, کوئی سا بھی درود شریف ہو, اس کو خاص تعلق ہے بلاؤں کے ٹالنے سے. درود شریف چاہے مختصر والا پڑھ لے, صلی اللہ علیہ نبی الامی, ایک تجویز صبح پڑھ لی, ایک شام پڑھ لی, ایک دوپہر پڑھ لی, کوئی مشکل نہیں ہے, پانچ چھ منٹ میں چلو ایک تزوینی تم 33 مرتبہ ہی پڑھ لو, چلو بھائی جس وقت دھیان آ جائے اس وقت پڑھ لو, تھوڑا تھوڑا پڑھ لو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ زبردست برکات کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.